نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگلے سبق پہ چلیں گے. ہمارا ابھی کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک ہے. تھوڑا سا سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. غزوہ الاحزاب ہی کے ضمن میں آج ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیسے ایک رول ماڈل ہے نمونہ کے, اور ہم لفظ اسوہ پہ بھی آج تفصیل سے بات کریں گے کہ اسوہ کس کو کہتے ہیں اور کسی کو اسوہ بنانے کا کیا مطلب ہے. پھر اسی طرح وہ کون سی تین شرائط ہیں جن کی موجودگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اچھے کاموں کی نیت کرتے ہیں پھر حالات کی وجہ سے ان کو کر نہیں پاتے تو ان کا پھر رد عمل کیا ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بنو قریظہ کیا تھا, کن حالات میں ہوا. آج کے سبق میں اس کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے ہوں گی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام اور ان کو اختیار دے دیا جانا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں, اور اگر مال و دولت لے کر رخصت ہونا چاہیں تو رخصت ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ایک مسلمان عورت قرآن پڑھنے کے بعد کتنی قیمتی ہو جاتی ہے. اور آخری چیز ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوسروں کی نسبت علم اور نیک لوگوں کا ساتھ زیادہ دیتا ہے پھر لغزشوں کی صورت میں خطاؤں کی صورت میں ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. چلتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے ہوئے آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے رسول کی صورت میں ایک بہترین نمونہ ہے. تمہارے کون ہے؟ کم کے نیچے لکھ لیجئے او مسلمانوں, یعنی او مسلمانوں تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین نمونہ ہے. کس طرح سے نمونہ ہے, کیا اس کا اثر ہوگا؟ تین شرائط ہیں, اس کو 1, 2, 3 کر کے آیت میں لکھ لیجئے. اللہ کے نبی کو رول ماڈل صرف وہی سمجھے گا جو لمن کان یرجو اللہ. نمبر 1, ہر وہ شخص جو اللہ سے امید رکھے. کس چیز کی؟ ملاقات کی. مراد ہے کہ اس کا آخرت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو. پھر والیوم الآخر, اور یوم آخرت کی بھی اس کو امید ہو. یہ جو لفظ ہے نا یرجو, تو یہ لفظ اللہ اور والیوم میں واو جو ہے یہ اصل میں عطف کی ہے, یعنی مطلب کیا ہے کہ جو امید رکھے اللہ کی بھی اور یوم آخرت کی بھی, اللہ سے بھی ملاقات ہوگی اور آخرت بھی ہوگی. تیسری چیز وہ ذکر اللہ کثیرا, اور وہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو ان تین شرائط کو پوری کرے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہو, یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یوم آخرت کی بھی امید رکھتا ہو, یعنی باس بعد الموت کا اس کا بلیف ہو. اور تیسری شرط یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہو. اب اس ایک آیت میں ایک سمندر ہے, بس اتنا کہہ سکتی ہوں. قرآن پاک میں جو میری یاداشت ہے اس میں تو تین جگہ یہ آیت موجود ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیکن خاص طور پہ یہاں جدھر یہ نازل ہو رہی ہے, یعنی یہاں یہ آیت غزوہ الاحزاب کے ضمن میں ہے, اور غزوہ احزاب کا مقصد کھرے اور کھوٹے کو پرکھنا تھا. جب بھی ایسے کوئی حالات آئیں گے نا تو انسانی کردار کی دو تصویریں سامنے آتی ہیں, ایک اندھیری اور ایک روشن. اندھیری تصویر منافق کی ہوتی ہے جس کا ذکر اوپر کی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ جو صرف فائدوں کے حریص ہوتے ہیں, جو بچا لینے کو پا لینا سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے پچھلی آیتوں میں ہمارا ذہن کھول دیا کہ منافقوں کا نہ نکلنا تمہارے حق میں بہتر تھا. یہ تمہارے لیے ایسٹ نہیں ہے, یہ ویٹ ہے, یہ برڈن ہے, یہ بوجھ ہے. یہ نکلتے تو تمہارے لیے اور مشکلات کھڑی کرتے. لیکن وہ صحابہ کرام جن میں خیر تھی, جو حقیقت میں خندق ہو یا بدر ہو یا تبوک ہو یا احد ہو، ہر جنگ میں جنہوں نے تڑپ تڑپ کر نیکیاں کی، اب یہاں اصل میں ان کا تذکرہ ہے کہ اگر تم حقیقت میں اپنے کردار کو اعلیٰ بنانا چاہتے ہو تو تمہیں رول ماڈل بھی بہترین چوز کرنا پڑے گا. امیجن کریں کہ ایک مصور ہے اور وہ کوئی پورٹریٹ بناتا ہے. اگر اس کے سامنے جو نمونہ رکھا ہوا ہے وہی دھندلا ہو، وہی خوبصورت نہ ہو، تو تصویر کیسی بنے گی؟ یہ بات بلکہ آج بھی اور کل کے سبق کے ساتھ بھی آپ اپنے لیے بھی، اللہ کے نبی کے بارے میں یہاں، اور اللہ کے نبی کے ازواج کے لیے بھی ابھی سے سمجھ لیں کہ جب اوریجنل کاپی میں نقص ہوتا ہے تو آپ اس کی جتنی بھی کاپیز کریں گے نا، وہ نقص ملٹی پلائی ہوگا. مثال ہے کہ آپ ایک پیپر لے کے آتے ہیں، یہاں سب کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس کی ہم فوٹو کاپیز کریں گے. آپ اس کی 100 کاپیز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس ایک پیج میں کوئی ایک لفظ غلط لکھا ہو یا دھبا لگا ہو، مس پرنٹ ہو، تو آپ کی فوٹو کاپی کے ساتھ ہی وہ 101 کاپیز ہو گئی. اسی طرح کسی سوسائٹی کے جو لوگ معروف ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ اوریجنل کاپیز ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں بات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینگل سے، آپ کی ازواج کے ناطے سے، تو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ، اللہ کی کتاب پڑھنے والے لوگ، آپ جیسے لوگ، یہ آپ سب کی بات ہے، جن کے اوپر لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، جن کو پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ ماشاءاللہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، جن کو اب یقین آ گیا کہ آپ ادھر سے نہیں پلٹیں گی، جن کو پتہ ہے کہ آپ واقعی با مقصد ہیں اور آپ پلٹنے والی ہیں نہیں، مشکل حالات میں سے بھی نکل کر آپ کھڑی ہو جائیں گی. ایسے لوگوں کو اب کیسا کردار اپنانا ہے؟ کس کو دیکھو؟ استادوں کو دیکھو، ساتھیوں کو دیکھو، بچوں کی ساسوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم سب کے قبلے درست ہو جائے اگر ہم اپنی نظریں استادوں سے اوپر اٹھا کر اللہ کے نبی جو سب سے بڑے استاد تھے ان پر لگا لیں. شخصیات کو پوجنا یا شخصیت پرستی ختم ہو جائے اگر ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں. ہاں، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اسوہ حسنہ تھے. لفظ اسوہ کو سمجھ لیجئے، اسوہ کہتے ہیں ایسا طریقہ جس کی اقتداء کی جائے، یعنی ایسا وے اور میتھڈ جس کو فالو کیا جائے. یہ جو لفظ ہمارے ہاں معروف ہے نا، آسیہ، یہ بھی اسی سے ہی ہے. آسیہ کہتے ہیں اس عورت کو جو غم اور تکلیف میں ڈھارس بندھائے، کسی اور کی مشکل دکھا کر تسلی دینے والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہتے تھے. ایک تو اس آیت کی بالکل سرسری سی تفسیر، اور اگر آپ لوگوں نے کوئی سیرت سیمینار اٹینڈ کیا ہو، کوئی میلاد کی محفل اٹینڈ کی ہو، آپ دیکھیں گے ناممکن ہے کہ یہ آیت بیان کی جائے. قاری بھی جو آتے ہیں یا جو درس دینے والے ہیں عموماً اس آیت کی تلاوت رکھتے ہیں. اور آج مسلمانوں کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کو اپنانے کا جو اینگل ہے نا، وہ بہت محدود ہو گیا. چھوٹی سی بات پہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا جائے تو دایاں پاؤں پہلے اندر رکھو، بایاں بعد میں رکھو، پھر مسواک کرو اور شلوار ٹخنو سنچی کرو. حالانکہ یہ بڑی پیاری سنتیں ہیں، لیکن صرف ان پہ نہیں رکنا. لوگوں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتیں، اس سے بڑھ کے پھر نماز کی سنتیں، پھر نفلوں کی سنتیں، اس کو اتنا زیادہ کافی سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کردار تھا نا، جو آپ کا کریکٹر تھا، اس کو بھول گئے. اور اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اس سال کے سارے ربیع الاول میں میرے دل میں اللہ نے ایک ہی پیغام ڈالا، کردار سازی. اللہ کے نبی نے وہ کردار بنائے تھے کہ جنہوں نے دنیا کو کانکر کیا. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. اور آپ وہ انسان تھے کہ جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے کو سمجھنا سکھایا. مثلا آپ دیکھیے کہ اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے غزوہ خندق کی، تو ہم یہاں پہلے دیکھ لیتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے رول ماڈل ہے. آپ دیکھیے غزوہ احزاب وہ تھی کہ جس میں نہ تو ہاتھوں ہاتھ ہتھیار چلے، کچھ نہ ہوا، لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی. اور اگر آپ اور میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اپنا گئے تو آج شام سے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. اور وہ کیا ہے اسوہ؟ ذہنی دباؤ کو برداشت کرنا. غزوہ خندق وار آف دی نروز تھی، اعصابی جنگ تھی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انپریڈکٹیبل، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یہ نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں ہیں نا، ان کے پیچھے کچھ ہر ایک جنگ کا ایک میسج ہے. مثلا غزوہ بدر تھی تو فتح کے آداب سکھائے گئے کہ جب اچانک فتح ہو جائے اسباب نہ ہونے کے باوجود تو کیا کرو. احد میں شکست کے آداب سکھائے گئے، اور اب احزاب ہے، اس میں مشکل حالات میں اپنے اعصاب کو کیسے ریلیکس کرو، سٹریس نہ لو، ٹینشن نہ لو. پھر آگے 2 سال 3 سال بعد دیکھیں گے فتح مکہ، تو اس میں غلبہ پانے کے اجر ہیں. تبوک میں اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کے مقابلے میں جیت جاؤ تو کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار، آپ کی ذات ہمارے لیے ہر جگہ اسوہ حسنہ تھی. اللہ کے نبی ایک لیڈر تھے، آپ کہہ لیجئے حکمران تھے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب بادشاہوں کو کوئی اعصابی تناؤ ہوتا تھا، جنگوں میں نکلتے تھے تو راتوں کو پھر مجرے سنتے تھے، ناچ گانے کی محفلیں برپا کرتے تھے. ان کے درباری ان کو کہتے تھے، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ بہت سٹریسڈ ہیں، پریشان ہیں، چلے تھوڑا سا شراب میں اپنا حال گم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشن اور سٹریس کو ڈیزالو کیا راتوں کی عبادت میں، قیام فی النہار اور قیام فی اللیل. آپ لوگوں کو ان کی جگہوں پہ بھیج کر جنگوں میں جب لڑتے تو خود جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ہر جگہ آپ کو اللہ نے وہ آزمائش دی جو عام لوگوں کو نہ دی، لیکن کسی جگہ نہ تو آپ کے نرو شٹر ہوئے، نہ سٹریس ہوئے، نہ قابل برداشت ہے کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہے، مجھے مائیگرین ہو رہا ہے، میری نس پھٹ رہی ہے، میری پلس تیز ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریاں نہیں تھیں، اور لکھ لے میں بڑے یقین سے کہوں گی یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں ہیں. نام کے مسلمانوں کو تو بہت ہیں، اصل مسلمان کبھی سٹریس میں نہیں آتا، کبھی ٹینشن نہیں آتا، کبھی اس کو مسکولر پینس نہیں ہوتے، کبھی اس کے پٹھے نہیں کھینچتے، اس لیے کہ فیفز عمری اللہ. اس سے بڑی جنگ ایک مہینہ آپ نے سن لیا، 28 دن تک ہتھیار لگ کے کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ کو مجھے باہر کھڑا ہونا پڑے نا آج کی، یہ تو کوئی سردی نہیں ہے، اس سردی میں بھی اگر ہمیں 1 گھنٹہ باہر کھڑا ہونا، صرف اس لیے کھڑا ہونا پڑے کہ شاید ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، ادھر سے کچھ نہ ہو جائے، تو ہم پتہ نہیں اس کے بعد جا کے کتنی پلز کھا کے آرام فرمائیں گے کہ ہم تھک گئے. 28 دن تک رات دن اللہ کے نبی اور صحابہ کرام مورچوں پہ کھڑے رہتے، اور اتنا بڑا شہر تھا. اور ابھی تو میں نے آپ کو وہ واقعات نہیں سنائے جو غزوہ خندق کھودنے کے دوران پیش آئے. اللہ کے نبی سے زیادہ چلی موڈ میں کوئی نہیں تھا. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ کوئی عیش ہی نہیں سوائے آخرت کی عیش کے. بس اللہ تو مہاجر اور انصار کو بخش دے. ایک آپ کی انگلی جو تھی اس کٹ گئی تھوڑی سی، جب آپ خود بھی حادثے شامل تھے، آپ نے بھی خندق ہوتی، اور آپ کو تھا کئی کئی فٹ لمبی خندق ایک ایک بندے کے حصے میں آئی تھی. آپ سوچے یہاں سے لے کے یہاں تک، آپ میں سے ہر ایک کو کہا جائے کہ یہاں سے لے کے اتنی چوڑی جس کو کوئی پھلانگ نہ سکے، اور اتنی گہری کھائی کہ جس کو کوئی کور نہ کرے، آپ میں سے ایک نے کھودنی اور دوسرے نے اسے آگے کھودنی ہے. کتنا ہارڈ جاب تھا، اور کوئی ان کے پاس لیٹسٹ ویپنس نہیں تھے، کدالیں، ہتھوڑیاں، اور ہاتھوں سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو حاصل کیا تھا. لیکن اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے. آپ کی انگلی کٹی تو آپ نے شعر پڑھا، اے میری انگلی تو کتنی خوش قسمت ہے کہ تو میرے سے پہلے اللہ کو مل گئی، تیری تو ملاقات میرے رب سے پہلے ہی ہو گئی. ہم تو رونے پڑ جاتے ہیں، ہم تو خود پہ اتنا دکھ ہے. یقین کیجئے، مسلمان کہہ لوں یا منافق کہہ لوں، جن کا ذکر ہم پچھلی آیتوں میں پڑھے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ میں ہوتا ہوں، مجھے کچھ نہ ہو جائے. سیلف سینٹرڈ لوگ، سیلف ورشپر، سیلف پریزنگ، اپنی ذات کو پوجنے والے، جن کو مقصد پیارا. اور اسی خندق کھودنے کے دوران میں ایک ایسی بڑی چٹان آ گئی، صحابہ سے ٹوٹی نہیں رہی. انہوں نے آ کے شکوا کیا، اللہ کے نبی یہ نہیں ٹوٹ رہی، کا پیچھے ہٹو. پھر آپ نے کدال مارا، ایک کدال مارا تو اس کا ایک ٹکڑا گرا. آپ نے کہا مجھے ملک فارس کی چابیاں دکھائی گئیں، دوسرے کدال مارا تو اس کا ایک ٹکڑا گرا، تو کہا روم کی چابیاں دکھائی گئیں. منافق نما لوگ ہنس رہے تھے، کہتے دیکھو آج باتھ روم میں نہیں جا سکتے یہ لوگ، بیت الخلاء میں جانے کی ان کو اجازت نہیں، جائیں گے تو پیچھے سے دشمن آئے گا. اور کہتے ہیں ہمیں روم اور فارس کے خزانے دکھائے گئے. یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آسمان کی خبر ہے، ان کو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے. ایک اونٹنی گم گئی آپ کی اس جنگ کے دوران، تو کافروں نے ٹھٹھے اڑائے، لیکن آپ مسکرا رہے. کہیں نہ آپ کے اصحاب نے جواب دیا، اس آیت میں ہمارے لیے مصائب، پریشانیاں، کلیمیٹیز، ایڈورس کنڈیشنز کو برداشت کرنے کا اس میں بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے انسان کے اوپر، اس کو آپ نے برداشت کیا. اور کہتے ہیں نا کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، لیڈرز اپنی مثال سے پیش کریں کہ یہ بات پاسیبل ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں دوز ہو کین ڈو دے کین ٹیچ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، حالانکہ دوز ہو کین ڈو دے کین ٹیچ. اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ یہ ممکن ہے. چلیے یہ تو جنگی زندگی ہے نا، اسوہ حسنہ اور بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیسے اسوہ حسنہ تھی. آپ نے ایک بھرپور زندگی بسر کی ایز اے ہیومن، آپ بیٹے بھی تھے، باپ بھی تھے، پھر آپ شوہر بھی تھے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک انبیاء کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتے، اپنی امت کے لیے بھی مکمل نہیں تھے. کیوں؟ کہ ان کی زندگی میں یہ دین کی جدوجہد اس طرح اس سٹیج پہ پہنچی نہیں کہ لوگ ان کا ساتھ دیتے اور وہ اللہ کا دین غالب کرتے. ان کی قوم نے تو کہہ دیا تھا کہ اسخ بن تبا ربو کا فقاتل انہا ہونا قائدون. تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ایک جرنیل کے طور پہ آپ کو نہیں جانتے، اور بہت سارے مسنگ فیکٹرز ہیں. حضرت عیسیٰ کو لے لیجئے، دنیا میں جب تک رہے انہوں نے نہ شادی کی، نہ بیوی، نہ بچے. تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو کیسے اسوہ حسنہ بنائے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا باپ کیسے ہوتا ہے، بیٹا کیسے ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیں، باپ، بیٹا، بھائی، آپ دیکھیے باپ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ باپ کیسے تھے. دیکھیے اولاد دو قسم کی ہوتی ہے نا، آپ کی اولاد زندہ یا آپ کی اولاد فوت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اولاد کو کیسے ریز کیا اور بیٹیوں کو کیسے عزت دی، فاطمہ کے لیے کیسے جگہ چھوڑ دیتے تھے، سفر میں جاتے تو واپسی پہ سب سے پہلے اور جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں اپنی چھ اولادوں کو دفن کیا، اور پھر دو قسم کی باتیں، تین بچے اور تین جوان. ہمارے لیے کتنی بڑی ٹارچنگ بات ہے نا، کسی کا گود کا بچہ مر گیا، اور کہتے ہیں نا کمر ٹوٹ گئی، جوان بچہ فوت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیبیز فوت ہوئے اور تین ینگ بچیاں فوت ہوئیں، اور چھ کے چھ کو آپ نے اپنی زندگی میں دفن کیا. آپ کے اعصاب تو کوئی شٹر نہیں ہوئے. یہ جو ہم نے ہر وقت اپنے دماغ میں ایک بھوس سوار کی ہوئی نا کہ ساری دنیا کا کام ہے ہی میرے سر پہ، میں بڑی پریشان ہوں، تو ہوتے رہے پھر، جو کر رہے تھے وہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس آیت پہ عمل کر کے ہم سب اپنے لیے ریلیکس رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں. یہ جو ہمارے ماتھوں پہ ہر وقت، دماغوں پہ، چہروں پہ ایک 12 بجے رہتے ہیں اور ہم گھبرائے رہتے ہیں اور گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، سچی بات ہے ہم ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. سٹریس مینج کرنے کی سنت ہے اللہ کے نبی کی صورت میں. آپ کہتے ہیں کہ نان مسلمز، وہ ایک تو مائیکل ہارٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہی، ایک اور نان مسلم ہے تو اس کی ایک بک ہے، پتہ نہیں دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن کچھ اس قسم کی ہو کے، اس میں اس نے لکھا ہے، مسلم نہیں ہے لیکن اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے سب سے زیادہ اپنے برین کو جس شخص نے یوز کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو سٹریس میں آگے وہ برین یوز کیسے کرے گا، وہ تو دوسروں کے اشاروں پہ جائے گا، میں کیا کروں کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا. یہ سٹائل تو زندگی سے نکال دیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے زندگی میں، گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو یہ آپ کو آنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ اپنے آپ کو فخر فن مالا بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی فائدے کی ہوگی. آپ نے فاطمہ کا نکاح خود پڑھایا، پھر 25 سال تک صرف ایک بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت دن گزار دیے، اور آخری جو 10 سال تھے، 8 سال، اس کے بیچ میں آپ کی 8-9 بیویاں بھی بنی. یہاں حال یہ مردوں کا کہ ایک سے دوسری شادی کر لے تو دو میں انصاف نہیں کر پاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. اور جب تک ہم مسلمانوں میں یہ نہیں آئے گا، میں تو دن بدن اس چیز پر دل سے قائل ہوتی جا رہی ہوں کہ ہمارے مسئلوں کا حل اور کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے اپنے. سنت کو عام کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، اس کے اوپر غور و فکر کر لیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھیے کہ ان ساری چیزوں پر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جان ہاتھ پہ رکھ کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا جان ہتھیلی میں رکھ کے، دین کے لیے کود پڑو. یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ آئے گی. ایک طرف طاقت کے نشے میں چور لوگ ہیں، باطل جو دھن دھناتا پھر رہا ہے، اور دوسری طرف بے سر و سامان لیڈر، اور چند مٹھی بھر صحابی جن کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. غزوہ خندق کا واقعہ کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی بھوک سے جان نکل رہی ہے, اور پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو نیچے پتھر بندھا ہوا تھا. تو آپ نے ان کی بات کے اوپر اپنا کپڑا اٹھایا تو ایک نہیں دو پتھر تھے. یہ اسوہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اچھے دنوں میں تم دین کے سب کام کرتے ہیں, اچھے دنوں میں, آسان دنوں میں, سہولتوں میں کرنے سے دین کی کوالٹی آتی ہے, لیکن مشکلات میں, مجبوریوں میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں اللہ کے کام کرنے سے ایمان ملتا ہے. یہی تو ٹوٹے پھوٹے کام ہم کل اللہ کو دکھا سکتے ہیں کہ اللہ روز تو شوق سے اور خوشی سے اور آسانی سے کیا, اس دن شوق تو تھا لیکن آسانی نہیں تھی, اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جا. اس وجہ سے یہ چیز یاد رکھیے, فاقوں سے مر رہے تھے, پیٹ پہ پتھر تھے, لیکن اللہ کے نبی ایک اسوہ حسنہ بن گئے. لوگوں سے پتھر نہ ٹوٹا, آپ نے اس موقع پہ اپنے آپ کو رکھا. اگر آپ ایسے وقت میں ایک عام لیڈر ہوتے اور آپ دور کسی محل میں بیٹھے ہوتے تو آپ بتائیے کہ کبھی بھی لوگ آپ کی کہنے پر یہ کام نہ کر رہے ہوتے. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ سٹیپ پہ چلتے جائیے اور اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیابیوں سے بھرتے رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مائکرو اور میکرو, مائکرو سمجھتے ہیں اور میکرو دونوں ہی سمجھتے ہیں, مائکرو چھوٹی اور میکرو بڑی کہہ لیں, دونوں لحاظ سے آپ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے جائیں, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, اکانومی میں بھی, اور زندگی گزارنے کے طریقوں میں, اخلاقیات میں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور سنت آپ کی, اور وہ کیا ہے, وحی کے آغاز, یعنی 40 سال کی عمر کے بعد. 40 سال کی عمر ایک مرد کی خوب جوانی کی عمر ہے. آج کل تو ہو سکتا نہ لگے, آرٹیفیشیل زندگی ہیں, لیکن پہلے دور میں 40 سال کا مرد جوان ہے, اور آپ کو تھا کہ جنت میں بھی لوگ 30 اور 40 کے بیچ میں ہوں گے, یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے. 40 سال کا ایک جوان مرد جس کے لیے آج غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بہت ذہین تھے اور انہوں نے ذہانت استعمال کی, لیکن اس کے بعد آپ نے پوری زندگی کا ایک لمحہ بھی معاشی جد و جہد میں صرف نہیں کیا, مال نہیں کمایا, کوئی جائیداد نہیں بنائی. جبکہ سیرت پڑھ لیجئے, بعثت سے پہلے آپ ایک خوشحال اور کامیاب تاجر تھے. لیکن سورت مدثر کی صرف ان 3 آیتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدل دی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ ابتدائی وحی ہے کہ مدثر, چادر اوڑھنے والے, اٹھ, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو ڈرائیں. اور ایسا اٹھے کہ 23 سال تک پھر بیٹھے ہی نہیں, زبان زدے عام اگر آپ بات کر لیں. وربک فکبر, اپنے نام کی بڑائیاں بیان کرتے رہے. آپ نے اسے ایک حکم کی تعمیل پہ ساری مصروفیاں ترک کر دی, معاشی, دوسری, ادھر کی ادھر کی, آپ کی ساری طاقت, توانائی, مال, وقت, آپ کی سکلز دعوت دین, اقامت دین اور تکبیر رب کی طرف لگ گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ تو کبھی کبھی ہو رہی ہیں نا, چلے سال میں 1-2 بھی ہو گئیں, 4 بھی ہو گئیں, یہ کام تو اللہ کے نبی کبھی جب وقت پڑتا تھا کرتے تھے. لیکن ایک کام جو آپ نے نبوت کے آغاز سے لے کر بستر مرگ تک نہیں چھوڑا, وہ دعوت اور تبلیغ کا تھا. یہ ہے اسوہ جس سے آج ہم مسلمان غافل ہیں. ہمیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہم اصل میں اس کام پہ آئے تھے, ہم نے کدھر اپنے آپ کو لگا لیا. یہ جو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں, روزے رکھائے جاتے ہیں, یہ سب بھی اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ تمہارے اندر انرجی آئے, تم لوگوں کو اللہ سے جوڑو. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو دعوت کا معاملہ بنا دیا. جہاں کسی سے انٹریکشن ہو سکا ہوا تو آپ نے اس کو بھی لے لیا کہ بس ٹھیک ہے, ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم آج اس کام کو چند لوگوں کا نام, کسی گروہ کا نام, ہاں وہ تبلیغ والے, ہاں وہ درس والے, وہ مولوی صاحب, اور اس کی سزا آج ہم کاٹ رہے ہیں. اگر ہم مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنایا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جو ہمیں دکھتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں مائکرو اور میکرو, چھوٹی بڑی سب سنتوں کو جمع کر کے اپنی ساری ایفرٹ سکلز کو دعوت اللہ میں لگا لیں تو نور اللہ نور ہے. یہ آج ہمارے جو مسائل ہیں یہ ہماری اپنے ہی کیے ہوئے ہیں, پھر آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں برش چھوڑ دو مسواک کرو، 100 شہیدوں کی ثواب ہے. بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے اگر ہم برش کی جگہ مسواک کرتے ہیں، حقیقت بہت اچھی بات ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ اختیار کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ان سب کے بعد جو اصل کرنے کا کام ہے، وہ اللہ کے بندوں کو آگ سے بچانے کا کام ہے. اب اس آیت کو پڑھ لیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں آپ ہم سب اپنی اپنی کوششوں کو دیکھ لیں، میرا وقت کہاں جاتا ہے؟ ایک بچہ ہمارے گھر آ جائے تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں. ایک مہمان جو کوئی غیر نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی بدلے لینے نہیں آیا ہم سے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا ہی کوئی اپنا پیارا بھائی بہن، کوئی بچے آ جائے تو ہماری دین، نمازیں، قرآن، کلاسیں چھوٹ جاتی ہیں. اور 100% دل کو یقین ہے کہ یہ بھی دین ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. وجہ کیا؟ کیونکہ رشتہ داروں کے بڑے حق ہوتے ہیں، اور ان کو 2-3 کھانے، چٹنیاں، اچار، سیلڈ، میٹھے، نمکین کھلانے، یہی تو اصل دین ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ ایک اس وقت مجھے یاد آ گیا اور دل بھر رہا ہے سوچ کر، ہم جن موقعوں پہ دین سے چھٹیاں لے چکے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے اس وقت رشتوں سے چھٹیاں لے لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی بیٹی بیمار، اور آپ کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ قریب المرگ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ عثمان آپ ان کے ساتھ رہیں، میں جاتا. اور ادھر سے بدر کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں، اور دیکھا کہ عثمان جو اپنی بیوی اور نبی کی بیٹی کو دفن کر کے آ رہے ہیں. کیا یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نہیں؟ ہم تو جہاز بھر کے پاکستان جاتے ہیں، کوئی مر جائے تو اس کو دفنانے. زندگی میں چاہے 10 سال سے نہ دیکھا ہو، دفنانے ضرور جائیں گے. بتائیے یہ اسوہ نہیں ہے؟ اور اتنی بڑی خوشی، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھے نا، آپ کو ہر خوشی کے ساتھ اللہ نے غم دیا، ہر خوشی کے ساتھ غم دیا. بدر بڑی خوشی کی بات تھی تو بیٹی کا غم، اور ادھر تبوک تاریخ ساز خوشی تھی، فتح تھی، امپاسیبل کو اللہ نے پاسیبل کیا، اور واپسی پہ دوسری بیٹی کو دفنا کے عثمان آ رہے تھے. اور عثمان کو رونا کیا آ رہا ہے کہ میں نبی کا داماد بننے سے محروم ہو گیا ہوں. تو کہا کہ عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یا کہ بدیگر ان کو میں تیرے نکاح میں دے دیتا تو میں تجھ سے اتنا خوش ہوں. اللہ کے نبی کی بیٹی آپ کو بلاتی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، کہ ابا میرا بچہ بیمار ہے، آپ آ جائیں، بیٹا بھی کسی کام میں مصروف ہوں تو اس کو یہ پڑھ، کام میں لگ گئے، کسی دین کے کام میں لگے ہوئے تھے. تھوڑی دیر گزری تو میسج آ گیا کہ بچہ فوت ہو گیا. پھر جب وہ کام پورا ہوا تو وہاں سے واپس گئے تو اپنی بچی کے حگود میں بچے کو دیکھا، تو پھر دعا کی، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. یہ تعزیت کی دعا ہے جو ہم میں سے شاید ہی کسی کو آتی ہو، کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو یہ کہو کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، یعنی اس کی بھی فکر کر، وہ بھی جانے والا ہے، کیونکہ کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز تیرے پاس جو اس کی ہے نا، وہ ایک خاص وقت کے لیے چلی جائے گی. لہذا ولتصبر، صبر کرو، ولتحتسب، اور اس پر اجر کی امید رکھو. اور بچے کو دفنا دیا. ہم ہوتے تو بیٹی کا پیدا کرنا، بیٹی کا چلا، اس کی ڈلیوری، اس کے غم غم، اتنے ہتھیلی کے چھالے ہیں ہمارے، ہم کہاں کام کریں گے؟ ہمارے تو اپنے ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوئے، ہر نعمت کو ہم نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ. بڑا آسان ہے ربیع الاول میں ایک میلاد کروا دینا، اور کوئی محفل سجا لینا، کھانے کھلا دینا، حالانکہ آج کل وہ بھی بڑا مشکل کر دیا لوگوں نے. لیکن جب عملی زندگی آتی ہے نا، تو یہ صرف وہی کرے گا. یہ تین کام جب تک پکے نہیں ہوں گے، یرج اللہ والیوم الاخر اور ذکر اللہ کثیرا، یہ صبر، یہ حلم، یہ تسلیاں آ ہی نہیں سکتی. ہم تو انسانوں کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھ کے یوں کانپ جاتے ہیں، ہائے خیر نہ چھن جائے، کیسے چھنے گی؟ خیر تو اس کے ہاتھ میں ہے جس نے دی ہے، آپ اس کے کام چھوڑ کے خیر لے سکتے ہیں؟ کہاں برکت آئے گی میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر، اللہ کے کاموں کو چھوڑ کر؟ اور یہ ایمان بندے کو طاقت دیتا ہے، یہ انرجی دیتا ہے. اگر ہم صرف اپنے سے اپنا حال پوچھیں نا، تو ہم کبھی بھی نماز بھی نہ پڑھنے جائیں مسجد میں، گھر میں تو پڑھ لیں تو پڑھ لیں، بڑی بات ہے. ہمارے پاس 101 عذر ہو سکتا ہے اپنے کاموں کو چھوڑنے کا. لیکن جس کا یہ ایمان ہے نا کہ میں جتنا نیکی کا کام کروں گا اتنی میرے لیے خیر ہوگی، میری دوا قرآن ہے، میرے لیے شفا جو ہے وہ اللہ کی بات ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گمان کے مطابق کر ہی دیتا ہے. اور آپ کہتے ہیں میں وہ دور والے ہاسپٹل چلی جاؤں, 2 گھنٹے بیٹھوں گی, وہاں سے مجھے شفا ملے گی, تو اللہ ہی پھر آپ کو وہیں سے ہی ملے گی. پھر 2 کی بجائے آپ کا پورا دن لگ جائے گا اور آپ وہاں ڈاکٹر کے پاس بیٹھ بیٹھ کے آ جائیں گے, اور اینڈ پہ پھر آپ کی مرضی ہے وہ دوا کھائیں نہ کھائیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سنت پہ عمل کرنا آسان کر دے. اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے, یقین کیجئے. اب آگے ہمیں کچھ صحابہ کے ذکر دکھیں گے کہ جب رول ماڈل اتنا خوبصورت تھا تو پھر اس کے باقیات جو ہیں وہ کیسے خوبصورت ہوں گے. سورۃ فتح میں بھی ہم پڑھیں گے یہی آیت ہے, تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار, یعنی نبی کی بات کے بعد صحابہ کی, یہاں بھی اب یہی انداز ہے.